Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Darussalam, Toronto, Canada. Friday before 2nd Jumma, 10th of Ramadan, 19th of July, 2013. Prophet sallallahu alaihi wasallam said to bring four important things into our life to be successful. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Sabir Ahmed Shahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائی اور بزرگو, صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. کہ اگر تمہارے اندر چار باتیں اور چار خصلتیں موجود ہیں, چار باتیں اور چار خصلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصیب ہے, تو فلا علیک ما فاتک من الدنیا, تو اس کے بعد اگر دنیا اور دنیا کی نعمتیں تمہارے پاس نہیں بھی ہے, دنیا اور دنیا کی نعمتیں تمہیں میسر نہیں بھی ہے, تب بھی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. یہ چار باتیں تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے, اس لیے کہ چار باتیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی, سمجھو کہ اس کو کائنات مل گئی, بہت بڑی کائنات مل گئی. دنیا کا کوئی آدمی ایسی بات بتلاتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ دنیا کا آدمی تو اپنے تجربہ کی روشنی میں ایسی بات کرتا ہے اور اس کا تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں, جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے بولتے ہیں. گفتے او گفتے اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت, زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے لیکن بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے. گویا یہ بات اللہ ہی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے کہ جس بندے کے اندر یہ چار باتیں اور چار خصلتیں موجود ہو تو دنیا کی نعمتیں اگر اس کو میسر نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور افسوس کرنے کی بات نہیں ہے. کیا ہے وہ چار باتیں اور خصلتیں؟ پہلی بات اور پہلی خصلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, چار باتوں میں سے پہلی خصلت اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حفظ امانت, امانت کی حفاظت. امانت کس کو کہتے ہیں؟ ہم جو امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ بہت محدود ہے, لیکن دین کی اصطلاح میں امانت کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ وسیع اور کشادہ ہے. امانت مختلف قسم کی امانت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی امانت ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امانت ہوتی ہے, بندوں کی بھی امانت ہوتی ہے. حضرات محدثین نے امانت کے معنی اور مفہوم میں بیان فرمایا ہے کہ امانت ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سپرد فرمائی. مختلف قسم کی امانتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سپرد فرمائی ہے. مثال کے طور پر ایک امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سپرد فرمائی ہے وہ دین کی امانت. اسلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت اپنے بندوں کو سپرد فرمائی ہے, اس دین کی امانت کی حفاظت, یہ بھی اس میں داخل ہے. اور دین کی امانت کی حفاظت کا مطلب ہے کہ یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آوے, ہمارے بیوی بچوں کی زندگی میں یہ دین کیسے آوے, اور ہمارے بھائی بہنوں کی زندگی میں یہ دین کیسے آوے, اور ہمارے پڑوسیوں کی زندگی میں, ہمارے محلے والوں کی زندگی میں, ہمارے گاؤں والوں کی زندگی میں, اور ہمارے شہر والوں کی زندگی میں, ہمارے ملک والوں کی زندگی میں, اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زندگی میں یہ دین کس طریقے سے آوے, اس کی محنت, اس کی فکر, اس کی کوشش, اور اس کے لیے اپنے جان مال کو قربان کرنا, یہ اس امانت کی حفاظت ہے, حفظ و امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دین دیا ہے اس کی حفاظت اس طریقے سے, یہ بھی اس میں داخل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری امانت مال اور جان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو مال دیا ہے اور ہم کو جو جان دی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. مال اور جان کا انسان مالک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندے کے مال اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. مومن کے جان اور مال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں مومن کو جنت عطا فرمانے والے ہیں. اب یہ جان اور مال ہمارا نہیں ہے, ہم اس کے مالک نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہمارے پاس امانت ہے. تو اس امانت کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی شکل میں ہمیں جو امانت عطا فرمائی ہے اس کو خرچ کرنے میں ہم آزاد نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہے اس کو خرچ کرے, جس طریقے سے چاہے اس کو خرچ کرے, جہاں چاہے اس کو لگاوے اور جہاں چاہے اس کو نہ لگاوے, بلکہ مال کو لگانے میں, نہ لگانے میں, خرچ کرنے میں, کس طریقے سے خرچ کرنے میں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ہم تابع ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ امانت اور یہ مال ہمیں جہاں پر لگانے کا حکم دیا ہے ہم اسی جگہ کے اوپر لگانے کے تابع. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مال کو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے, اپنی ہوشیاری سے کمایا ہے, اپنی ہنر مندی سے کمایا ہے, اس وجہ سے میں مال کو خرچ کرنے میں آزاد ہوں, جہاں چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہوں, یہ نہیں کہہ سکتا ہے. قارون نے بھی یہی کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قارون سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی شکل میں جو امانت اور نعمت تمہیں دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تو قارون نے یہی کہا تھا کہ مال تو میں نے اپنی ہوشیاری, اپنی ہنر مندی اور اپنی محنت سے کمایا ہے, میں اپنی مرضی کے مطابق اس کو جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہوں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جملے کو نقل فرمایا کہ قارون نے یوں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے ساتھ قارون کو زمین میں ڈھسا دیا. تو جان اور مال یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے, اس کی حفاظت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے, یہ بھی اللہ کی امانت ہے. اور اس طریقے سے زندگی اور جوانی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے 40 سال کی, 50 سال کی, 60 سال کی, 80 سال کی, 90 سال کی, اور جوانی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اس میں بھی ہم جیسے چاہے تصرف نہیں کر سکتے ہیں. زندگی اور جوانی کی نعمت اور امانت کی حفاظت یہ ہے کہ زندگی اور جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت والے عبادت والے کاموں میں اس کو ہم لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی والے کاموں میں ہم اپنی زندگی اور جوانی کو استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے کاموں میں ہم اپنی زندگی اور جوانی کو استعمال کریں، جنت میں لے جانے والے کاموں میں ہم اپنی زندگی اور جوانی کو خرچ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی یہ حفاظت ہے۔ عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو علم یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو دین یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، زندگی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، جوانی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، مال یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور علم یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان ساری چیزوں کی حفاظت کا طریقہ ہمیں شریعت میں بتلایا گیا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن انسان کو اس وقت تک آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا جب تک کہ پانچ سوالات کے جوابات انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شمابہ فیما ابلاہ، زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ زندگی تم نے کہاں پر گنوائی، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی تم نے کہاں پر کھپائی۔ زندگی کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور مال یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے اس سلسلے میں بھی سوال ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيمَ عَلِمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو علم دیا تھا اس کے مطابق تم نے زندگی میں کیا عمل کیا۔ اولاد یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت یہ ہے کہ میرا بچہ پوری زندگی سچا اور پکا مسلمان بن کر کیسے رہے، دیندار میرا بچہ بن کر کیسے رہے، اس کے لیے انتھک محنت اور کوشش اور ہر ممکن اسباب اختیار کرنا، یہ اولاد کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ قرآن کی امانت ہم نے آسمانوں کے اوپر اور زمینوں کے اوپر اور پہاڑوں کو پیش کی کہ تم اس کو اٹھا لو، فابین ان یحملنہا، لیکن قرآن جیسی وزنی امانت کو اٹھانے سے آسمان نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے کہ اتنی بھاری نعمت ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، قرآن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمت عطا فرمائی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی حفاظت یہ ہے کہ قرآن کو ہم تجوید اور قراءت کے ساتھ پہلے پڑھنا سیکھیں، تجوید اور قراءت کے ساتھ عربی زبان کے الفاظ کس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں، با کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، سا کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، جیم کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، صوت کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، ضاد کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، یہ تجوید اور صحت کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنا واجب ہے، اس کے ساتھ پڑھنا۔ ورنہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، صحیح اور تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو قرآن کی امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، اس کی حفاظت میں یہ بھی داخل ہے کہ صحت اور تجوید کے ساتھ ہم قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے اس کو جانیں، اور قرآن کے تقاضے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ قرآن ہم سے جس قسم کی زندگی کا تقاضا کرتا ہے، قرآن کے تقاضے کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ورنہ قرآن مجید جو ہے کل ہم سے شکایت کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل آخرت میں شکایت کرنے والے ہیں، رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ کے رکھا تھا، اس کے تقاضے کے اوپر عمل کرنے کی بجائے اس کو خوبصورت غلاف کے اندر بند کر کے تاکچے میں رکھ دیا تھا اور تعویذ اور گنڈے میں اس کو استعمال کیا تھا، لیکن قرآن کی امانت کی اصل جو حفاظت تھی کہ قرآن کے مطابق انسان اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارے، قرآن کو اپنا دستور حیات بنائے، اس کو بھلا دیا تھا۔ تو یہ سب اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ حفظ و امانت، چار باتوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتلایا، حفظ و امانت، امانت کی حفاظت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانتوں کی حفاظت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اللہ کے رسول کی سنتیں، اللہ کے رسول کے طور طریقے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طور طریقے سکھلائے ہیں، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، پہننے میں، چہرہ اور مہرہ میں، اور چہرے کی تراش اور خراش میں، ایک مسلمان کے لیے کیا سنتیں ہیں، کیا طریقے ہیں۔ تو ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ان طور طریق کے مطابق ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت ہے۔ اور ایک بندوں کی امانت، بندوں کی امانت کیا ہے؟ بندوں کے حقوق جو ہم سے متعلق ہے، ان سارے حقوق کو ہم ادا کرنے والے ہوں، یہ بندوں کی امانت ہے جس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حفظ و امانت، چار باتوں میں سے پہلی بات ہے امانت کی حفاظت، اور دوسری بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، صدق و حدیث، سچی زبان۔ چار خصلتیں، ان میں سے دوسری خصلت بیان فرمائی، سچی زبان۔ مسلمان کی زبان ہمیشہ سچی ہوتی ہے، سچا اور پکا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت کرا دی ہے، ثلاثۃ آیۃ المنافق، اللہ کے رسول نے صاف طور پر، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تین باتیں منافق کی علامت ہے، اس میں فرمایا کہ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، دنیا کا اگر تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے سچ بولنے کی وجہ سے تو دنیا کے نقصان کو برداشت کر لے گا، لیکن سچ کے دامن کو کبھی مسلمان نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے تو فائدے کو ٹھوکر مار دے گا، لیکن وہ جھوٹ بولنے سے دور رہے گا۔ تو بظاہر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمیں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا، لیکن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنا انسان کو نجات دیتا ہے، آفتوں سے اور بلاؤں سے اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے سچ بولنے کی وجہ سے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان ہلاک ہوتا ہے۔ تو صدق و امانت، تو صدق و حدیث، دوسری خصلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ سچی زبان، اور تیسری خصلت بیان فرمائے حسن و خلیقتین، اچھے اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی بہت تاکید فرمائی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی بیان فرمایا ہے، انی بعثت معلما، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مکارم اخلاق کو میں پائے تکمیل تک پہنچا دوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھ کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو اچھے اخلاق، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ما شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن، کہ میزان عمل میں کل قیامت کے دن میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ دوسری کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ کل وہاں پر ہر ایک بندہ یہی چاہے گا کہ میرا میزان عمل میں اتنا وزن ہو کہ اچھے اعمال والا پلڑا چک جائے، اب وزنی چیز اس میں رکھنا پسند کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان عمل میں سب سے زیادہ اگر وزن والی کوئی چیز ہے تو اچھے اخلاق ہے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کا نیکیوں کا پلڑا اللہ تبارک و تعالیٰ جھکا دیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے. اس طریقے سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لا یبلغ بحسن خلقه درجة صائم النهار وقائم الليل. اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی اس آدمی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو صائم النہار ہے, پورے سال نفلی روزے رکھتا ہے اور پورے سال پوری رات عبادت کرتا ہے, پوری زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے. پورے سال کے نفلی روزے رکھتا ہے, رمضان کے تو رکھتا ہی ہے, اس کے علاوہ پورے سال نفلی روزے رکھتا ہے, پوری رات جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, تو اس کا درجہ کتنا اونچا ہے صائم النہار و قائم اللیل کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دوسرا آدمی گرچہ پورے سال نفلی روزے نہیں رکھتا ہے, پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاگ کر عبادت نہیں کرتا ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے, تو اچھے اخلاق والا اس آدمی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. نیز ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک المراء وهو باطل بني في ربض الجنہ. کوئی آدمی دوسرے آدمی سے جھگڑا چھوڑ دے رہے اور وہ خود باطل پر ہے, وہ حق پر نہیں ہے, وہ باطل پر ہے, لیکن اس نے جھگڑا چھوڑ دیا کہ چلو مجھے اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا ہے, وہ حق پر نہیں ہے, وہ باطل پر ہے, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جھگڑا چھوڑنے کی وجہ سے اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ بنیا فی ربض الجنہ, جنت کے کنارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر بناتے ہیں, جنت کے کنارے پر اس کا گھر بنائیں گے. اور آگے فرمایا ومن ترک المراء وهو محق بنیا فی وسط الجنہ. کوئی آدمی حق پر ہے اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, وہ حق پر ہے لیکن سامنے والا اس سے الجھتا ہے, اس سے جھگڑتا ہے, کہتا ہے کون جھگڑے, حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنی فی وسط الجنہ, جنت کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محل بنائیں گے, بیچ میں. کنارے کی بنسبت بیچ کا مکان جو ہے زیادہ مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے نا, تو یہ حق پر ہونے کے باوجود بھی اس نے جھگڑا چھوڑ دیا ہے تو اس کا درجہ اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بیچ میں اس کو جو ہے محل عطا فرمائیں گے. اور ومن حسن خلقہ بنی فی اعلی الجنہ, اور جو دنیا میں اپنے اخلاق کو اچھے بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بالکل اونچے درجے میں اس کا محل بنائیں گے, اعلی الجنہ, پوش ایریا, وی آئی پی لوگ رہتے ہیں جہاں پر, پوش ایریا میں اعلی الجنہ, بالکل اونچے درجے میں. اکائی کی وجہ سے, اچھے اخلاق کی وجہ سے, کہ جو آدمی اپنی دنیا میں اچھے اخلاق بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اس کا مکان بناتے ہیں. تو تیسری بات بیان فرمائے حسن و خلیقت, اور چوتھی بات بیان فرمائے عفت فی طعمت, کھانے میں حرام سے پرہیز کرنا, حرام کھانے سے آدمی پرہیز کرے. یہ چوتھی خصلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کی دوسری نعمتیں اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے تب بھی وہ کامیاب ہے, اس کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کھانے میں حرام سے پرہیز, بار بار اس حدیث کو آپ سنتے ہو, کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا, یہ حرام لقمے سے آدمی نہیں بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس آدمی کا ذکر فرمایا جو اشعث اخبر, لمبے لمبے سفر کرنے کی وجہ سے پراگندا بال اور میلے کچیلے کپڑے والا ہو گیا ہے. لمبا سفر کائے کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں لمبے لمبے سفر کرنے کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہو گئے ہیں, بال بھی پراگندا ہو گیا ہے, اور مقام مقدس کے اوپر جا کر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے. مقام مقدس مثلاً مکہ مکرمہ جاتا ہے اور کعبۃ اللہ میں حتیم کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے, یا ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگتا ہے, یا مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے, یا ربی یا ربی یا ربی. تو اللہ کے راستے میں اتنا لمبا سفر کیا کہ بال بھی پراگندا ہو گئے, کپڑے بھی میلے کچیلے ہو گئے, اور مقام مقدس متبرک مقام جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں وہاں جا کر دعا کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں مطعمہ حرام, ملبسہ حرام, اور مشربہ حرام, فانہ استجاب لہ, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کہاں قبول فرمائے. اس لیے حرام لقمے سے بچنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. تو یہ چار چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ چار خصلتیں اور باتیں کسی کے اندر موجود ہیں تو دنیا کی نعمتیں اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے تب بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی کائنات ہے جو اس کو عطا فرمائی ہے. یہ چار باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چار باتوں کو جاننے کی، اچھی طریقے سے سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.